از سلام این شهید کربلا ماه روی نیزه ها میکشید هیا علال بکا هیا علال بکا فی ماتم الحسین مظلوم کربلا شوریان کربلا این طالب و بدم المقتول به کربلا حیه علال حسین.
اینی پر ہمارا سب کچھ ہے، ان سب کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. دین میں ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا کوئی نظام دیتا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ دین پہ عمل کرنے والے سارے پی ایچ ڈیز ہیں، سارے کے سارے ایجوکیٹڈ ہیں، سارے کے سارے انالیٹیکل اسکلز رکھنے والے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے دینی معاشرے کے اندر کام کرنے والے اتنا انالیٹیکل اسکلز نہیں رکھتے. تو دین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف فلاسفرز کے لیے آئے، نہیں، دین تو سب کے لیے آتا ہے. عام آدمی کے لیے بھی ہوتا ہے، فلاسفر کے لیے بھی ہوتا ہے، اسکالرس کے لیے بھی ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے. تو دین کی خوبی یہ ہوتی ہے بہت بڑے بڑے کام بہت سادگی سے کر لیتا ہے، بہت سادگی سے کرتا ہے. بڑی بڑی فلسفیانہ باتیں دو اور دو چار کی طرح کر کے نپٹا دیتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی ڈیپتھ ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو سورہ اخلاص ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر. کتنی سادہ سی بات ہے. فلاسفرز کہتے ہیں اس کو تشریح کرنا سب سے مشکل کام ہے، کہتے ہیں اس کی تفسیر لکھنا مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام. یعنی مجھے یاد ہے ایک دفعہ انگلینڈ سے ایک اسکالر آئے تھے، خیر ان کی ایکسپرٹیز اسلام کے اندر اتنی نہیں تھی لیکن انہوں نے محنت کی بھی تھی. تو وہ جب آئے تو انہوں نے پتہ نہیں سورہ نور کی آئے نور مثل و نور ہی کا مشکاتن اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. تو ہم نے کہا بھائی یہ آیت 10th گریڈ کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ آپ سورہ اخلاص پہ اعتراض کریں گے کہ یہ ہم نے 10th گریڈ کے بچوں کے لیے کیوں رکھی. اس کو تو آپ نے کہہ دیا کہ وہ صحیح ہے، اور اس آیت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشکل ہے. یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں جتنا سورہ اخلاص مشکل ہے. دین کی خاصیت یہ ہوتی ہے، یہ بہت سادہ سادہ باتیں کرتا ہے. اگر آپ مانتے چلے گئے تو یہ سمجھ لیجیے آپ نے دنیا کا بہت کمپلیکیٹڈ پروڈکٹیو سسٹم کریٹ کر لیا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں کہ آپ نے کیا کر لیا. یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ بیٹھے دین کی بات پہ عمل کرتا چلا جائے، سپر کمپیوٹر بن گیا، اسے پتہ ہی نہیں چلا. یہ دین کی طاقت ہے. اگر آپ دین کو فالو کر لینا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو دنیا کے پتہ نہیں کون کون سے ایکسپرٹس کو لانے کی، آپ کا سسٹم اتنا خوبصورت بنے گا کوئی بریچ نہیں کر سکتا اسے. اب لیکن ہمارے پاس تو موقع ہے نا کہ انالیسس کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں دین نے کیا کیا تھا ہمیں بچانے کے لیے. دین ایک سادہ سا کام کر رہا تھا ڈیفنس سسٹم کے اندر، وہ تھا ویلیوز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ویلیوز کو بیان کرنا. دین کے دفاعی نظام میں یہ جو حصہ ہے یہ انتہائی اہم حصہ ہے. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور یہ جو ٹاپک کم سے کم آج نبٹ جانا چاہیے اس میں بھی ابھی تھوڑا سا وقت اور لگانا پڑے گا. تو میں یہ نوٹ کروں گا کہ کب مجھے یہ لگے کہ بھائی اب تو اس ختم کرنا ہی کرنا ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے 10 منٹ کم سے کم اس کو بیان کرنے میں اور لگیں گے، 5-6 منٹ 7 منٹ مصائب کے بھی عرض کرنے، تو ہم 8:45 سے پہلے ختم نہیں کر پائیں گے. یہ تو قطعی بات ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا سرکار، اس طرح سے ہے کہ دین نے ایک لیڈر کا رول دینا ہے امام جماعت کو، لیڈر کا رول دینا ہے امام جماعت کو. جو بھی امام جماعت ہوا، چھوٹا موٹا لیڈر ہوتا ہے، جو مسجد میں مولانا ہوتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ جماعت کرواتے ہیں، تو وہ ایک ٹائپ کے لیڈر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی دین کسی کو رائٹس دیتا ہے، حقوق دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ مثلاً ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ماں کو حق مل گیا، ذمہ داری کوئی نہیں ہے کیا؟ بچے کی تربیت کی ذمہ داری پہلی ماں کے اوپر ہے، پرورش نہیں، تربیت۔ ہمارے ماں باپ پرورش کر رہے ہیں، خدا ہم سے پرورش نہیں چاہ رہا ہے، ہم سے تربیت چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کا یہ مقام ہے یا نہیں ہے، 100% کوئی اختلاف رائے ممکن نہیں ہے، صرف یہ حق ہے یا کوئی ذمہ داری بھی ہے؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، بہت بڑی ذمہ داری۔ جہاں کہیں خدا حق دے گا ذمہ داری دے گا، اور جہاں ذمہ داری دے گا وہاں حق دے گا۔ اب جیسے ہی بات آئی امام جماعت کے اوپر کہ بھائی اس کے پاس اس کو ایک طاقت ملی ہوئی ہے، یہ لیڈر ہے، اس کی بات لوگ سنیں گے، جیسے ہی خدا نے اس کو ایک طاقت دی، فوراً اس کے اندر ایک شرط لگا دی۔ امام جماعت کی کم سے کم شرط کیا ہے؟ عادل ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے۔ عادل کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ عادل کے مقابلے میں عرف عام میں گناہگار آئے گا، اسے تو دوسرا ٹیکنیکلی کچھ اور کہیں گے، لیکن ہم عرف عام کی بات کر رہے ہیں۔ تو مثلا اگر ایک آدمی علنی گناہ کرتا ہے، کھل کے گناہ کرتا ہے، اس آدمی کو آپ امام جماعت نہیں بنا پاتے۔ صرف ایک راستہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کہ اس نے استغفار کر لیا ہے تو آپ اس کو لا سکتے ہیں، ورنہ پھر مشکل بن جائے گی آپ کے لیے۔ جیسے آپ نے ایک لیڈرشپ دی، اس کو ایک ویلیو کے اندر رکھ دیا۔ ویلیو کیا ہے؟ ویلیو یہ ہے کہ اس کا عادل ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پوری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ اللہ نے ویلیوز کا نظام دیا ہو؟ ہاں ہے، پوری سوسائٹی کے لیے بالکل ہے۔ ویلیوز کسے کہتے ہیں؟ اب صاحب اور تھوڑا سا، ویلیوز ہم ان باتوں کو کہیں گے جن کے اوپر انسانوں کا احترام ہوگا۔ ویلیوز وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر انسانوں کا احترام ہوگا۔ تو دین کن چیزوں پر احترام کہتا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک آدمی کے پاس دولت زیادہ ہے تو دین کہتا ہے کہ اس کی دولت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا احترام کرو؟ نہ صرف یہ کہ یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں اس کا کوئی احترام، بلکہ کہتا ہے اگر کوئی اس کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرے تو جہنم میں جائے گا۔ کہا نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، تم نے غلط چیز کا احترام کیا۔ اگر کوئی کسی کی دولت کی وجہ سے اس کا احترام کرے، دین نے اسے قبول نہیں کیا۔ اچھا، اگر کوئی احترام کروائے، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص لباس پہنے اور یہ سوچے کہ چونکہ میں نے اچھا لباس پہنا ہے اس وجہ سے لوگ میرا احترام کریں، فرمائے لباس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ اتنا سا بھی دین ڈیویٹ کرنے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم کیوں ہٹے اس سے جو میں نے دیا تھا؟ دین نے پیسے کو احترام کی بنیاد نہیں بنایا ہے۔ اگر کوئی بنائے، دین کہتا ہے نہیں، غلط کیا، سخت سزا دیں گے اس کو جو اس کام کو توڑے گا۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کیوں؟ بھئی اگر کسی جگہ پر پیسے کی وجہ سے احترام ہونے لگے، کیوں کیوں دین لڑ رہا ہے اتنا زیادہ؟ اب ایک رک جاتے ہیں تھوڑا سا، سب یہ تو ہو گیا پیسہ۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو 100,000 فوجیوں کی طاقت ہے، 100,000 سپاہی میرے پاس ہیں، چونکہ 100,000 سپاہی میرے پاس ہیں تم لوگ میرا احترام کرو۔ دین کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، طاقت کی بنیاد پر بھی احترام نہیں ہوگا۔ تمہارے پاس 100,000 فوجی ہوں، تمہارے پاس 100,000 سپاہی ہوں، تمہارے پاس 500,000 سپاہی ہوں، پوری دنیا کی طاقت لے آؤ، طاقت کی بنیاد پہ احترام نہیں ہوگا، کچھ اور دکھاؤ۔ ختم ہو گیا معاملہ، کیوں ابھی باقی ہے؟ اللہ بہتر کرے۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فی اللہ
صحیح
یا رسول اللہ یا علی
زندہ باد مردہ باد محمد و علی محمد بلند تر صلوات
اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد.
دولت کی بنیاد پہ احترام نہیں, کیوں ابھی بات کرتے ہیں. طاقت کی بنیاد پہ احترام بالکل نہیں, کیوں ابھی بات کریں گے. میں مشہور ہوں اس لیے تم لوگ میرا احترام کرو, نہیں. دین کہتا ہے نہیں, یہ بات نہیں ہے صحیح. شہرت کی بنیاد پر بھی احترام نہیں ہوگا, کیوں نہیں ہوگا ابھی رک جاتے ہیں. اچھا دین سے پوچھتے ہیں, چلو تم نے یہ تو سب منع کر دیا, دولت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, طاقت کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, شہرت کی بنیاد پر بھی نہیں ہوگا. میں سے ایک منٹ ذرا سا رک کے آپ سے پوچھ لوں, ان تینوں کی بنیاد پر ہمارے ملک میں احترام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلا ڈیفنس میکانزم ٹوٹ گیا. اب میں عرض کرتا ہوں, اچھا بھائی دولت طاقت اور شہرت اس کی بنیاد پہ احترام نہیں ہوگا, اور میں بھی واپس آؤں گا اپنی مثال کی طرف کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیسے ٹوٹا ہے, کس پہ احترام ہوگا, کس پہ احترام ہوگا؟ تو دین کہتا ہے کوئی سچا علم لائے اس پر احترام کرو. سچا علم, دعوے کی باتیں, لفاظی اچھل کود, چیخنا چلانا, اس پہ بات نہیں ہے. سچا علم لاؤ, سچا علم لاؤ احترام ہوگا, اس پہ قبول کیا ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, قرآن کریم. آیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا کا مطلب نہیں احترام. اور کس چیز کا احترام ہے؟ کوئی اللہ کی بندگی میں سچائی سے آگے بڑھے, اللہ کی بندگی میں سچائی سے آگے بڑھے, جس کو ہم کہتے ہیں تقویٰ. خدا فرماتے ہیں اس کا احترام کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس پہ احترام کرو. کوئی آدمی اللہ کے دین کی خاطر اپنی دولت سے گزر جائے, اپنی اولاد سے گزر جائے, اپنی جان سے گزر جائے, مجاہد فی سبیل اللہ, احترام کریں یا نہیں کریں؟ اس کا احترام کرو. بس اسلام نے ویلیوز کا ایک سسٹم دیا اور کہا دیکھو علم کا احترام کرو, سچے علم کا, تقویٰ کا احترام کرو, حتیٰ نہیں کہا زہد کا احترام کرو, کہا تقویٰ کا احترام کرو, عابد کا احترام کرو بھی نہیں کہا, متقی کا احترام کرو. یعنی مصنوعی چیز کا احترام نہیں چاہیے, اصلی چیز کا احترام چاہیے. چاہیے علم کا احترام چاہیے, میرے جیسے خطیب کا احترام نہیں چاہیے, خطابت کا احترام نہیں چاہیے, علم کا احترام چاہیے. علم کا احترام کرو, تقویٰ کا احترام کرو, اور جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہا ہو اس کا احترام کرو. صحیح. اچھا جو مصنوعی چار پیسے خرچ کر کے ڈھنڈورا پیٹے اس کا بھی احترام کرو, یہ تو جہاد ہی نہیں ہے, یہ کہاں کا جہاد ہے؟ ایک آدمی اسلحہ لے کے چار بندوں کو مارتا پھر رہا, کہہ رہا میں اللہ کے نام پہ جہاد کر رہا ہوں. نہیں, یہ جہاد نہیں ہے. صحیح مجاہد کا احترام کرو. اب دیکھیے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, ہمارے ملک میں ان تین پر احترام ملتا ہے؟ دیکھیں صاف کر لیتے ہیں, ہم علم پہ احترام دیتے ہیں یا خطابت پہ؟ خطابت پہ. ہمیں متقی سے سروکار نہیں ہے, دکھانے والے سے سروکار ہے. جو اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. جو ایک اونچا بن کر سامنے آئے, پبلک کو گھسیٹ لے, ادھر کرے ادھر کرے, اس سے سروکار ہے. تو پھر ایک مطلب ہوا, ویلیوز کا اگر ڈیفنس کا سسٹم تھا تو وہ ہماری سوسائٹی میں ٹوٹ چکا ہے. اچھا ابھی کیوں پھر بھی باقی ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے, کیوں پھر بھی باقی ہے؟ وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس طریقے سے, اچھا اگر میں نے کسی پیسے والے کا احترام کرنا شروع کر دیا, یہ پیسے والا خود بخود میرے انسٹیٹیوٹ میں, ادارے میں اوپر آئے گا. بھئی پیسہ والا آیا, اس نے تھوڑا پیسہ پھینکا, جب اس نے پیسہ پھینکا لوگوں نے احترام کرنا شروع کر دیا, تو یہ اوپر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اوپر آئے گا. یہ اوپر آ گیا. اچھا اب جب یہ اوپر آیا ہے سوال یہ ہے اس میں علم ہے؟ نہیں. تقویٰ ہے؟ نہیں ہے. تو اس کے اندر تو دولت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اب جب یہ دولت مند جو تقویٰ بھی نہیں رکھتا علم بھی نہیں رکھتا اگر وہ رکھتا ہو تو اس کی بنیاد پہ آئے, دولت کی بنیاد پہ نہیں آئے. ممکن ہے ایک دولت مند ہو متقی بھی ہو, ممکن ہے ایک دولت مند ہو صاحب علم بھی ہو. تو دولت کی بنیاد پہ آئے یا علم کی بنیاد پہ آئے؟ علم کی بنیاد پہ آئے, دولت کی بنیاد پہ نہ آئے وہ. اچھا اگر دولت کی بنیاد پہ آ گیا کوئی, یہ اوپر آ گیا, اب اس کے پاس علم نہیں ہے, اس کے پاس تقویٰ نہیں ہے, اس کے پاس صرف دولت ہے, یہ اپنی دولت کے ذریعے سے عزت سمیٹے گا. تھوڑی دیر میں یہ متقی اور عالم اور مجاہد کو باہر کر لے گا, معاملہ ختم ہو گیا, آپ کا ادارہ کھوکھلا ہو گیا. اچھا اب جب کہ یہ اپنی دولت کی بنیاد پہ اوپر آئے گا, متقی مجاہد عالم کو باہر کر لے گا, اب اپنی پبلک کو علم دے گا یہ؟ نہیں, یہ اپنا جیسا مادہ پرست بنائے گا, یہ سب کو مادہ پرست بنائے گا. تو میں عرض کرتا ہوں ابھی بہت جسارت کرتے ہوئے مجھے کہ اگر کسی دینی ادارے میں یہ آ گیا تو یہ عالم کون سا لائے گا, جو مادہ پرستی پہ سر جھکائے یا مادہ پرستی سے جنگ کرے؟ جو مادہ پرستی پہ سر جھکائے, چونکہ خود مادہ پرست ہے یہ. یہ ساری پبلک کو مادہ پرست بنا لے گا یا مادہ پرستی کا غلام بنا لے گا؟ دین تباہ ہو جائے گا. دین کی اس تباہی کو روکنے کے لیے اللہ نے ویلیوز کا میکانزم دیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو بھائی, تم لوگ دولت کی بنیاد پہ, طاقت کی بنیاد پہ, شہرت کی بنیاد پہ احترام نہ کرنا, ورنہ تمہارے درمیان غلط لوگ اوپر آ جائیں گے. غلط لوگ اوپر آ جائیں گے تمہارے پورے ادارے کی روح کو برباد کر دیں گے, یا اپنے جیسے مادہ پرست بنا دیں گے, شہرت پسند بنا دیں گے سب کو, تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں, اگر ہمارے معاشرے میں کوئی دولت مند اپنی دولت لے کر آئے تو اوپر تک آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ میں نے جو حساب لگایا اسے آنے میں دیر نہیں لگے گی. اس کا مطلب ہے ہماری فرسٹ ڈیفنس کی لائن کولیپس کر گئی, ہماری کولیپس کر گئی. اب میں اس کو یہیں پہ روک لیتا ہوں, چونکہ اب 9:45 بھی بج گئے اور بہت دیر ہو گئی ہے. اب مجھے کل اللہ کرے کہ میرے ذہن میں باقی رہے کہ میں نے کہاں پہ چھوڑا ہے. آپ میں سے کوئی ایک آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو مجھے کل یاد دلائے, مولانا صاحب سے پوچھ لوں گا میں نے کہاں پہ چھوڑا تھا. تو پہلی جو ڈیفنس کی لائن تھی وہ میں نے بتا دی, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیوں ضروری ہے, اور یہ بھی عرض کر دیا کہ اگر یہ نہیں ہوئی تو کیا ہوگا, یہ آپ نے دیکھ لیا. اب مجھے دوسری ڈیفنس کی لائن بتانی ہے, چونکہ مجھے مارکیٹنگ تو کرنی نہیں ہے, تو میں آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں. دوسری لائن ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ ہے دوسری لائن. اس پہ میں کل عرض کروں گا, اس کا میکانزم بھی عرض کروں گا. آپ اب تک سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہوگا, لیکن کل میں اس کو پھر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اب مجھے ایک اور بات بھی آپ کو کل عرض کرنی ہے, مجھے کہ اگر کہیں پہ سیکنڈ لائن بھی ٹوٹ جائے تو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ سیکنڈ لائن کام کیسے کرتی ہے. یہ سیکنڈ لائن ٹوٹ جائے اس کی نشانی کیا ہے؟ اگر یہ سیکنڈ لائن ٹوٹ جائے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے, پھر یہ بھی بتاؤں گا کیا بلا آتی ہے. پھر اگر سیکنڈ لائن ٹوٹ جائے تو کیا بلا آتی ہے؟ پہلی لائن ٹوٹتی ہے کیا بلا آتی ہے, میں نے عرض کر دیا. سیکنڈ لائن ٹوٹتی ہے کیا بلا آتی ہے, یہ میں کل عرض کروں گا. اور اسی کے ساتھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان حالات میں اگر کوئی سسٹم کو ریسٹور کرنا چاہے پہلی اینٹ کون سی ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں سے میں آج شروع کرنے والا تھا, لیکن میں نے دیکھا کہ نہیں ابھی تھوڑا سا, تو ابھی لگا کہ کل کا بھی کچھ وقت ابھی اسی کو بیان کرنے میں لگے گا, پھر ہم اس پر آئیں گے کہ ریسٹور کرنے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اتنے تک آتے ہوئے ہم یہاں سے ایک اور استفادہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ نظر آئے کہ سید الشہداء نے اپنی قربانی کا ہدف کیا قرار دیا. آپ نے سسٹم دیکھا, کہ بھئی پہلا سسٹم تو ویلیوز تھا وہ ٹوٹ گیا، جیسے ہی ویلیوز کا سسٹم ٹوٹتا ہے دوسرے سسٹم نے کام کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر. سید الشہداء سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ امام نے فرمایا انی اریدو ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. سید الشہداء نے اپنے پیغام میں خاص کر یہ بات کیوں کہی؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہم زیارتوں کے اندر کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر. اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اچھا، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پھر آپ پر مصیبتیں آئیں، پھر آپ پر مصیبتیں آئیں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ سوسائٹی کو زندہ کرنے کے لیے یہ سسٹم چاہیے. اور سید الشہداء نے دیکھا کہ ان کے زمانے میں سوسائٹی کولیپس کر گئی تھی. یزید جیسا آدمی حاکم بننے والا تھا، سید الشہداء نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کو زندہ کیا. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ کر کے انہوں نے یزید کا مقابلہ نہیں کرنا تھا. امام کو پتا تھا کہ میری شہادت کے بعد یزید نے ویسے ہی مر جانا ہے. پھر امام امر بالمعروف نہی عن المنکر زندہ کر کے کیا کرنا چاہتے تھے؟ یزید سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، یزیدیت سے لڑنا چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے کہ میں ایک ایسا نسخہ دے کے جاؤں گا کہ پھر قیامت تک کبھی کوئی یزید آ نہ پائے. ہماری ذمہ داری یہاں پر ہے، ہمیں سید الشہداء کے اس پیغام کو لینا ہے تاکہ نہ کوئی بڑا یزید آئے نہ کوئی چھوٹا یزید آئے. اور اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو کبھی بڑا یزید آئے گا، کبھی چھوٹا یزید آئے گا، یزید آتے رہیں گے. پھر امام کی قربانی کا مقصد اس طرح ہم لوگوں کو جگانا تھا، اور سید الشہداء نے اس کے پیچھے یہ ساری قربانیاں دی. اور ان قربانیوں کے اندر اگر صرف جنگ ہوتی شاید لوگ سمجھ نہ پاتے. اگر امام جنگ کرتے اور جنگ کے اندر کچھ جوان اور کچھ بوڑھے شہید ہوتے شاید دنیا نہ سمجھ پاتی کہ اس جنگ میں اور دوسری جنگوں میں فرق کیا تھا. لیکن امام نے یوں اعلان کیا کہ میں صرف جنگ نہیں کروں گا اور میں سپاہی نہیں لاؤں گا، میں جگر کے ٹکڑے لے کر آؤں گا. وہ صرف سپاہی نہیں لائے تھے، وہ جگر کے ٹکڑے لے کر آئے. اس خاطر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیوں امام حسین نے حضرت قاسم علیہ السلام کو قربان کیا. حضرت قاسم سن میں کم تھے، سن میں کم ہونے کی وجہ سے اگر وہ میدان جنگ میں نہ بھی جاتے تو کوئی برائی نہیں تھی، لیکن سید الشہداء نے انہیں قربان کر دیا. پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء علی اصغر کو کیوں لے کر آئے. اگر سید الشہداء صرف جوانوں کو لاتے تو کوئی سمجھتا کہ عام سی جنگ تھی، لیکن سید الشہداء جوانوں کے ساتھ حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے کو لائے، اور حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے قربان ہو گئے. پھر سید الشہداء علی اصغر جیسے شیرخوار کو لے کر آئے. میں تاریخ کربلا میں عاشور کے دن میں سید الشہداء سے پہلے آخری شہید ہونے والے علی اصغر تھے، تو گویا ایک معصوم کی قربانی دے کر سید الشہداء نے بتایا کہ دیکھو اب جو قربان ہونے والا ہے وہ ایسا ہی ایک اور معصوم ہے. یہ قربانی بھی دے دی. جب سید الشہداء نے یہ ساری قربانیاں دیں، ممکن ہے کہ کوئی ابھی بھی نہ سمجھ پائے اور سمجھے کہ جنگ ہوئی تھی اور جنگ کے اندر کچھ بوڑھے بھی مر گئے، کچھ جوان بھی مرے اور کوئی بچہ بھی شہید ہو گیا. سید الشہداء نے فرمایا کہ نہیں، میں اس سے بڑھ کر بھی قربانی دوں گا. اب انسان کہتا ہے کہ مولا آپ اور قربانی کیا دیں گے؟ کہا دیکھو تم نے نہیں دیکھا ہوگا کسی عرب سردار کا گلا کٹا ہوا، میں گردن بھی کٹوا دوں گا۔ عربوں میں رسم نہیں تھی سرداروں کی گردنوں کو نیزوں پہ لگانے کی۔ سید الشہداء نے کہا میں یہ قربانی بھی دے دوں گا، یہ قربانی بھی ہو گئی۔ تو مولا نے کہا کہ دیکھو میں قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھوں گا، تم نے کبھی سنا ہے کسی نبی کے اولاد کا لاشا پامال ہوا ہو؟ تاریخ میں ہے تمہارے پاس کوئی مثال ایسی؟ تو بھائی تاریخ میں ہمیں نہیں معلوم کسی نبی کے نواسے کا لاشا پامال ہو گیا۔ سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو میں یہ قربانی بھی دے دوں گا۔ تو میں تھوڑا سا رک کر ایک بات کہوں کہ مولا اگر 10 اور لاشوں کے ساتھ قربان ہوتا تو امام نے کہا نہیں کسی کا لاشا نہیں، میرا اکیلے کا لاشا، میرے اکیلے کا لاشا۔ یہ قربانی بھی ہو گئی۔ عزیزو اب قربانیوں کا وہ مقام آ رہا ہے جہاں سے مولا سید سجاد کا جہاد شروع ہوگا۔ امام فرمائیں گے دیکھو سب نے شمشیروں کا جہاد کر لیا، میری گردن بھی کٹ گئی، نیزے پہ لگ گئی، لاشا پامال ہوا، لیکن اب میرا بیٹا وہ قربانی دے گا جس کو پوری دنیا یاد کرے گی اور روئے گی۔ ایسے اگر مصائب امام سجاد کے اندر رہتے ہوئے میں چند مناظر عرض کروں تو میں صرف اتنا عرض کر پاتا ہوں کہ دو منظر ایسے ہیں جو بی بی زینب نے دیکھے اور امام سجاد نے بھی نہیں دیکھے۔ دو منظر، ایک وہ منظر جب سید الشہداء کے حلقوم پر خنجر چلا، یہ بی بی زینب نے دیکھا۔ دوسرا وہ منظر جب بی بی سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، یہ منظر بھی بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا۔ اور وہ منظر کہ جو امام سجاد نے دیکھا جب اماری پر سوار ہوئے مقتل کی طرف دیکھا تو باپ کا بے گھر و کفن لاشا نظر آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن میں صرف ان دوستوں سے عرض کروں گا جن کے والد ان کی زندگی میں فوت ہوئے ہوں تو ان سے پوچھوں گا کہ جب باپ کے مرنے کی خبر آتی ہے تو پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ چونکہ خود اس منزل سے گزرا ہوں تو میں بتانے کو تیار ہوں، جب باپ کے مرنے کی خواہش آتی ہے خبر تو پہلی خواہش آتی ہے کہ جنازہ دفن ہو جائے۔ امام سجاد کی مظلومیت باپ کا بے گور و کفن لاشا، یہ امام سجاد کی مظلومیت۔ عزیز و دوسری مظلومیت بھی عرض کروں گا، بس دوسرا منظر امام سجاد کا وہ سوچنا جب شام کا زندان ہے اور بچی کا لاشا ہے۔ مولا زندان شام میں اپنی بہن کا لاشا کیسے دفن کرے؟ اور تیسرا منظر جس کو میں بیان نہیں کر پاتا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ کسی نے امام سجاد سے پوچھا مولا سخت ترین لمحہ کون سا تھا؟ فرمایا الشام۔
چالو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو، یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو بابا اے میرے بابا لازم ہے اگر جانا یہ ہم سے کرو وعدہ جب شب کا حسن لوٹا اور میری صدا سننا برو یہ دل دختر برو یہ دل نختر تم لوٹ کے آ جانا اے پل کے مدد گا مدد کرنے تم آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو
بابا
یا فاطمہ زہرا بابا کو بچا لو
بابا
چالو بابا نہ کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا برو یہ دل دختر برو یہ دل نختر خیمے میں چلو بابا اے کل کے مدد گا مدد کرنے تو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچا لو جولم بک جو بابا ڈر گشت تو رو بابا نزدم تو بیو بابا یورے زی وفا بابا لطف بے نما بابا برو یہ دل دختر برو یہ دل نختر آئی بابا مارو بابا اے کل کے مدد گا مدد
چاہے